مگر اللہ کیسی کیسی مثالیں دے رہا ہے. سورہ یونس
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علی بحولہ ودنا بطولہ مانع کل غنیمۃ وفضل کاشف کل عظیمۃ وعذل احمدہ علی طواتف کرم وثواب نعم. الصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید فی سورہ الکہف بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. حاضرین مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انشاءاللہ آپ کے سوالات آتے تمہارا سوال آوتا رہیا چھے پن اپنے سوال جواب ماں جواب دیشو તો આપણા ડેલી મસાઇલ જે શરૂ થઈ ગયા છે એમાં ટાઈમમાં ગરબડ ના થઈ જાય. પણ ઇન્શાલ્લાહ તમારે બધાને બરાબર હું રિસીવ કરું છું, કોઈ માયુસ ન થાય. 17 અને 18 મોહરમના બરાબર સાઈનના છ મગરીબ બાદ 6 વાગે રાતના હશે આપણા બધા સવાલ જવાબ ઇન્શાલ્લાહ ત્યારે જવાબ દેવામાં આવશે. સૌથી પ્રથમ ઇમામ અલી જે બતાવે છે એમાંથી એક ચીજ એ બતાવે છે કે જે સવારના નાસ્તામાં 21 દાણા લાલ રંગની ધરાક જે કે છે આપણે કિશમિશ, ઈ જો રેઝિન્સ લાલ રંગની જે રેઝિન્સ આવે છે 21 દાણા નાસ્તામાં ખાય તો બધી બીમારીઓના ઇલાજ છે. એમે બી કારા ધરાક હોય કે રેડ ધરાક હોય લાલ હોય, બંનેના મોટી ખૂબી ઈ છે કે એ લોકો બલગમને દૂર કરે છે. બલગમ જયારે દૂર થાય તો યાદશક્તિ તેજ થાય. યાદ શક્તિમાં નુકસાન ત્યારે પહોંચે છે જયારે બલગમ બહુ હોય. તો જેને આપણે જેવી એવી ચીજો આપણે વધારે વપરાશમાં લઈએ કે બલગમ દૂર થાય તો એનો બીજો મોટો ફાયદો સાંસની બીમારીમાં અસ્થમાની એટેક્સમાં બી ફાયદો થાય, યાદ શક્તિમાં પણ વધારો થાય. પણ અહીંયા ઇમામ કે છે કે 21 દાણા કોઈ નાસ્તામાં ખાય તો બધી બીમારીના ઇલાજમાં છે. હકીમની વાત આપણે આજે માણસો બહુ ઘણા સવાલ એ જ પૂછે છે કે પ્રેશર માટે અમને કંઈ બતાવો. હાઈ બ્લડ પ્રેશર, આપણે ગુસ્સો કદાચ વધારે આવતો હશે તોય બ્લડ પ્રેશર હાઈ રહે. તો બ્લડ પ્રેશર હાઈ માટે હકીમ બતાવે છે કે દૂધમાં પીસેલું થોડું લસણ, અજીબ ચીજ બતાવે છે કે દૂધ માપ નથી બતાવ્યું એને, કહે છે કે દૂધમાં થોડું પીસેલું લસણ મિલાવીને ઈ પીએ તો પ્રેશર કંટ્રોલમાં રહેશે. બીજું એ બતાવે છે કે 2 ચમચી મધમાં 1 ચમચી લીંબુનો રસ, 2 ચમચી મધમાં 1 ચમચી લીંબુનો રસ, 2 ટીસ્પૂન્સ ઓફ હની વિથ 1 ટીસ્પૂન ઓફ લેમન વોટર, લેમનનો જ્યુસ તો લેમન લીંબુનું પાણી બેને બરાબર મિક્સ કરીને તો બ્લડ પ્રેશરમાં નોર્મલ રહેશે. ત્રીજી અને આખરી ચીજ કે ઓલિવ ઓઇલ, એકદમ ખાલી પેટે સવારના નિહાર મુંહ, સૌથી પહેલી ચીજ સવારના પોરમાં કોઈ પણ ચીજ ખાયા પીવા વગર 1 ચમચી પ્યોર ઓલિવ ઓઇલ ને પીવાથી હાઈ બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં રહેશે. કમરના દુખાવ માટે પણ માણસો ક્યારથી પછવાડે પડ્યા છે, જોકે આપણા પાસે ટાઈમની કમી છે કે હું 2-2 ચીજ બતાડું પણ જલ્દીથી બતાવી દઉં છું કે માણસો બીજા બેચેન થઈ જાય છે. તો કમર માટે કે ખાવા માટે એને બતાવે છે કે જેટલો ભાગ અજમાનો લ્યો એટલો જ ભાગ ગોળ, અજમા અને ગોળ એને માપ નથી લખ્યું, લખે છે કે બંને બરાબર ભાગમાં એટલું સરખી રીતે મસરી લેવું જોઈએ, એટલું સરખી રીતે અજમાને ગોળ સાથે મિક્સ મિલાવીને પછી એને ખાવું જોઈએ તો કમરનો દુખાવાનો દર્દ દૂર થશે. અને મસાજ માટે, માલિશ માટે એ કહે છે કે આદુનું રસમાં સહેજ નમક નાખી, નમકને આદુના રસમાં સારી રીતે મિલાવીને એનાથી મસાજ કરે, જ્યાં જ્યાં કમરમાં દર્દ થાય છે એનાથી માલિશ કરે. યા તો પછી કહે છે લવિંગના તેલથી પણ કમરના જ્યાં દુખાવ છે ત્યાં માલિશ કરશે, મસાજ કરશે તો એ દર્દમાં કમી થશે. બીજા મરહલામાં દુઆ માટે માઓ પૂછે છે કે બચ્ચાનું કઈ બતાવું, જે બચ્ચા નિર્જા હોય, નખટા હોય, જિદ્દી હોય, બહુ તોફાની હોય. હવે એકચ્યુઅલી તો આપણે જોઈએ તરબિયતમાં આપણે ગરબડ કરી છે, ચલો એ ગરબડ થઈ ગઈ છે તો એનું પણ કાંઈ તો ઇસ્લામ તો બતાવે છે. પણ આપણે તરબિયતમાં જરૂર ગરબડ છે કે આપણે આટલા તોફાની તો બચ્ચા હોય. બલ્કે જયારે રસૂલને કહેવામાં આવ્યું કે એક માણસ આવીને વખાણ કર્યું કે મારા બચ્ચા લડતા નથી, તો રસૂલ કે એબનોર્મલ છે બચ્ચા, એમાં કઈ કમી છે, જો ભાઈ બેન ન લડે તો કઈ કમી હોય, નોર્મલ બચ્ચા જરૂર લડે. તો ઈ તો ચાલુ તમે દુઆ માંગો છો કે ભાઈ બેન લડે નહીં, એવી દુઆ ઈ દુઆ તો મારા પાસે નથી. કારણ કે રસૂલ કે છે તો એ એબનોર્મલ છે, તો ભાઈ બેન તો લડશે, તો એનામાં ગભરાવું ન જોઈએ. આપણામાં સબર હાલી ગયો છે, પેશન્સ હાલી ગયું છે. 10 બચ્ચાને માં પરવરિશ કરતી હતી, 10-એ 10 લડતા હતા, તો કોઈ દિવસ બિચારા આવું દુઆ માંગવા નીકળ્યા નહીં. આપણામાં સબર જ નથી, બસ મોટી કામ છે આપણે પેશન્સ ખપશે જ. તો એ તો નેચરલ છે કે ભાઈ બેન જેટલું એકબીજાને ચાહે એટલું જ લડે. પણ બહુ વધારે તોફાની હોય, બહુ વધારે જિદ્દી હોય, તેના માટે શરિયત ચીજો બતાવે છે. સૌથી પ્રથમ જે મિઝાનુલ હિકમામાં એટલું અક્સીર અમલ છે કે માણસો કરી ચૂક્યા છે અને એ લોકોને એટલું ફાયદો પહોંચ્યો છે, એ છે અઝાન. સીધા કાનમાં અઝાન આપે અને ડાબા કાનમાં પણ અઝાન આપે, એકામાં નથી. બંનેમાં લખેલું છે હદીસે રસૂલ છે કે સીધા કાનમાં પણ અઝાન દે ને ડાબા કાનમાં પણ અઝાન દે. તો બચ્ચું એટલું ઓલું હોય હાઈપર કે એ સીધું ઉભું જ ન રહેતો કે આપણે અઝાન એને સંભળાવે કાનમાં, તો સુઈ જાય ત્યારે બિલકુલ નિંદરમાં હોય ત્યારે સીધા કાનમાં બી અઝાન અને ડાબા કાનમાં બી અઝાન દે, તો બચ્ચાની તોફાનીમાં ઘણું ફરક પડશે તોફાનમાં. બીજું કે છે કે અલબર્રો એટલે નેક. અલબર્રોની અદદ છે 202, અલ્લાહનું નામ છે. તો અલબર્રો જે છે 202 વખત ખાવા પીવામાં દમ કરવાનું, કોઈ પણ ચીજમાં જે ચીજ બચ્ચાના પેટમાં જાય ખાવા પીવામાં એમાં દમ કરે અલબર્રો. બીજું નામ આપે છે યા તવ્વાબો. ઘણા નામ છે પણ આ અજમાવેલા છે અને જવાબ સારું મળ્યો છે. યા તવ્વાબો માં પોતે જ પડે કે તોબા કબૂલ કરવા વાળો. અમે જ તરબિયતમાં ભૂલો કર્યા છે તો એ અલ્લાહ મારા ગુનાને માફ કરે. યા તવ્વાબો પણ એ પણ ખાવા પીવામાં દમ કરી ને બચ્ચાને પીવરાવે, ખવડાવે. બહુ જ ફાયદો થાય છે ખાવા પીવામાં ફૂકવાથી અલ્લાહના નામો, દુઆઓ, હદીસે કિસ્સા, કુરાનના સૂરાઓ. તો ઈને ભાર આપો, નિયત કરો તો બધામાં શિફા છે, બધા ઝિકરમાં શિફા છે. પણ અલબર્રો 202 વખત ને યા તવ્વાબો 360 વખત, તો ઈ દમ કરશો તો ઇન્શાલ્લાહ એનો ફાયદો મળશે ને અઝાન બંને કાનોમાં આટલું કાફી થશે. પણ કોઈ પણ અમલ 40 દિવસ તો મિનિમમ કરવું જ પડશે. આપણી જબાન એટલી પાક નથી, ગુનાથી ભરેલા છે, તો 40 દિવસ તો અમને કરવું જ પડશે કોઈ બી અમલ આપણે કહે. અને સૂર્ય ફાતેહા તો બધામાં આદત નાખો, એક વખત સૂર્ય ફાતેહા એ તો બધી બીમારીના ઇલાજ છે, જિસ્માની ને રૂહાની. એની તો આદત જ નાખી કે ખાવાનું તૈયાર થઈ જાય આપણે ઠાળવા પહેલા સૂર્ય ફાતેહાને તો દમ જ કરી કે જિસ્માની ને રૂહાની બધા ફવાઈ ઘરવાળાને પહોંચે. એની તો આદત જ નાખી દઈએ આપણે. આમ તો 70 છે, 40 છે, 10 છે, 7 છે, પણ એક તો આપણે કરીએ દરરોજ, તો આપણા બચ્ચાને આ ફવાઈ થશે. કારણ કે એન્વાયરમેન્ટમાં, માહોલમાં ને સ્કૂલોમાં જે ગલત અસર રૂહાની કરીએ કે થોડું ઘણું આપણે ફાયદો પહોંચે. અને જ્યાં પણ ગઈકાલે પૂછવામાં આવ્યું કે 40 વખતનો તમે સૂરો કીધા પરવાનું, 41 વખત સૂરે તાહા યા 90 વખત, તો હૈઝમાં અમે શું કરે, તો બાર બાર આ બયાન થઈ ચૂક્યું છે. અને ઇન્શાલ્લાહ હૈઝ ઇસ્તિહાઝાનો આપણે વર્કશોપમાં બહુ સારી રીતે સરખી રીતે આઈંદા ઇતવારના સરખી રીતે કરશું. તો હું ચાહું છું કે હમણાં મારો ટાઈમ એવા જવાબમાં ના દઉં, ખાલી જલ્દીથી, કારણ કે એને ઉતાવળ છે, તો 41 દિવસ હોય તો હૈઝમાં પડી શકે છે, પણ મકરૂ છે કુરાન. 4 આયો તો જેનાથી સદ્દા વાજિબ થાય છે એ હરામ છે, બાકીનો કુરાન મકરૂ છે. તો યા મકરૂ કરીને 41 દિવસ લગાતાર પડો, યા હૈઝમાં રોકી જાઓ તો એ રજા છે. જે રીતે 15 દિવસ પહેરા અને હૈઝ આવી ગયું, માસિક આવી ગયું, તો રોકી જાઓ. ગુસલ કરીને હવે 16મો દિવસ હશે, એનો ચીલો ના તૂટે, કારણ કે મકરૂ છે. તો મકરૂથી બચ્યા તો બંનેમાંથી જેને જેમ કરવું એમ ઇજાઝત છે. મકરૂ કરીને સલંગ બી લઈ શકે છે, અને મકરૂથી બચવું હોય તો એટલા દિવસ સબર કરી અને ગુસલ કરી, ઈ દિવસ ન ચૂકવું જોઈએ. ઈ દિવસ ચૂકી જશે તો સિલસિલો તૂટશે. કન્ટિન્યુઅસ મીન્સ કન્ટિન્યુઅસ, એક દિવસ વચમાં રહી ગયું તો ચીલો તૂટી ગયું. સિવાય કુદરતી હૈઝ આવી જાય, અને પછી આપણે જે દિવસ ગુસલ દે તો એનું એના ઈ દિવસ ના ચૂકે તો આપણે ઇન્શાલ્લાહ સિલસિલો જારી મળશે. ત્રીજા મરહલામાં ફકી મસાઇલમાં આપણે ખુમ્સની ટોપિક ચાલુ છે. તો ખુમ્સમાં હવે આપણે એમ આવે કે ફર્સ્ટ કરી કે કોઈ બિઝનેસ કરે છે, મોર્ગેજથી પૈસા લઈને મોર્ગેજ ભરે છે, લોન લીધું છે, કરજો લીધો છે, એ બિઝનેસ દ્વારા શું કરે, કેમ કે પોતાના પૈસા ઉપર ખુમ્સ હોય, કોઈના પારકા પૈસા ઉપર તો ખુમ્સ ના હોય. તો તમારી મિલકિયત એ નથી કે જે તમે કરજો લીધા છો, તમારી મિલકિયત એ છે કે તમે મોર્ગેજમાં જે આપો છો યા ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં જે કરજો ભરો છો એ આપણા પૈસા હોય. તો એમાં કેવી રીતે ખુમ્સ દેવાનું હોય? અગર ફર્જ કરે કે કોઈ ફોટોસ્ટેટ મશીન લીધું ઉધાર કર્જમાં લીધું, દર મહિને એને એક રકમ ભરવાની છે, ઘર માટે હોય તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ બિઝનેસ માટે છે, એ એસેટ છે, તો એના પર ખુમ્સ તો દેવું પડશે વર્ષને આખરીએ. પણ હવે આ મોર્ગેજમાં આપણે લોનમાં લીધું છે તો હર જે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપણે ભરીએ છીએ, હર જે એમાઉન્ટ આપણે ભરશું એ એમાઉન્ટને એક વર્ષ થાય તો એના પર ખુમ્સ હશે. સમજો તમે હર મહિને 100 પાઉન્ડ ભરો છો, તમે જાન્યુઆરીના 1st ના 100 પાઉન્ડ ભર્યા તો બીજો 1st જાન્યુઆરી આવ્યો તો એ 100 પાઉન્ડ ઉપર ખુમ્સ દેવો પડશે, 20 પાઉન્ડ. પછી ફેબ્રુઆરીમાં બીજો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભર્યા તો 5 ફેબ્રુઆરી આવશે તો એનો એટલે આહિસ્તા આહિસ્તા ખુમ્સ દેવાશે. હર ઇન્સ્ટોલમેન્ટ જેને વર્ષ થશે એ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ખુમ્સ ભરાશે, ભરતા જશો પક્કા આપણે આપણું પૂરું મશીન ભરપાઈ થઈ જાય, કેમ કે એસેટમાં આવ્યું છે. એક આખરી મસલો આજ માટે કે ઇનહેરિટન્સનું માણસો બધા પૂછે છે કે વિરસામાં જે આપણે મળે, વિરસામાં જે પૈસા મળે એના પર તો ખુમ્સ નથી, પણ મરહૂમની તારીખ બદલી જાય છે. અગર ફર્જ કરીએ કે કોઈ મરહૂમની ખુમ્સની તારીખ 10 જૂન ના હતી, મિસાલ એક્ઝામ્પલ આપે છે કે 10 જૂનના મરહૂમની ખુમ્સની તારીખ હતી, પણ એનો ઇન્તકાલ 10 જાન્યુઆરીના થયો, તો ખુમ્સને તો કેટલી બધી વાર છે, પણ કારણ કે એનું મોત થઈ ગયું તો એની 10 જૂનની તારીખ 10 જાન્યુઆરીના શિફ્ટ થઈ ગઈ, તો એ દિવસે એની કોઈ પણ એવી ચીજ નવી હોય એને પહેર્યું નથી કપડા, હાલાંકિ એને વરસ થવાનું છે, નવા કપડા લીધું છે, હજી પહેર્યું નથી, વરસ થવાનું છે જૂનમાં, છતાં એની નવા કપડા પર વારિસો ખુમ્સ દેશે, એની જ મિલકિયતમાંથી, મરહૂમની જ મિલકિયતમાંથી એ ચીજને, હારાન કે વરસ નથી થયું પણ એની તારીખ ખુમ્સની બદલી ગઈ મરહૂમની. કોઈ પણ નવી ચીજ હોય કે પૈસા હોય જેની ખુમ્સની તારીખમાં જેના પર એ ખુમ્સ આપે છે, બચ્ચાઓને ખબર હોય, કાંઈ ખબર ન હોય તો કોઈ ગુનો નથી, પણ ખબર હોય તો એ લોકો એ પૈસાને પાક કરવા પડશે, પણ વિરસામાં ખુમ્સ નથી. તો સવાલ એ છે કે વિરસામાં ખુમ્સ નથી, સમજો ભાઈ બહેન છે, મકાન મળ્યું, એ લોકો ભારેમાં જ રાખ્યા છે, તો 2 ઇન્ટુ 1 રેન્ટ આવે છે, તો 2 હિસ્સા ભાઈ લે છે ને 1 હિસ્સા બહેન લે છે, તો એ પૈસા જે આવે છે રેન્ટના, એ મકાન થકી આવે છે, એના ઉપર એક ફાયદો આવે છે. અસલ ચીજ મકાન ઉપર ખુમ્સ નથી, એના ઉપર જે આમદની આવશે, જે એસેટમાં હવે ભાડું મળે છે એનું, અગર બચ્યું તો ખુમ્સ છે, ન બચ્યું તો ખુમ્સ નથી. અગર ફર્સ્ટ કરી મકાન વેચી લીધું ભાઈ બહેને, 15 ગુણા વધારે ભાવ આવ્યું, જે ભાવમાં હતું જે વેલ્યુ એનાથી 15 ગુણા આવ્યું, તો બી ખુમ્સ નથી, કેમ કે એ ચીજ નિરાશની છે, એ ચીજ વિરસોની છે, તો એના ચાહે જેટલું ભાવ વધી જાય કે ઓરિજિનલ ભાવથી તો બી ખુશ નહીં થાય, કારણ કે ઓરિજિનલ ચીજ છે જેના જે વિરસામાં મળ્યું છે. તો આખી ચીજ ઉપર જેટલા ભાવ મળ્યું, જેટલું પ્રોફિટમાં મળ્યું, ચાહે 15 વર્ષ રહીને વિરસો મળ્યો પછી વેચ્યા, તોય પણ ઓરિજિનલ ચીજ ઉપર જે વિરસામાં મળી છે એના પર કોઈ દિવસ ખુશ નહીં હોય. પણ એ પૈસા હવે બિઝનેસમાં નાખ્યા, કોઈ બિઝનેસ શરૂ કર્યા, તો ઓરિજિનલ પૈસા જે બિઝનેસમાં નાખ્યા એ તો પાક છે, પણ એના પર જે આમદની આવશે, જે ઇન્કમ આવશે એના પર, એના અગર બચત થઈ વર્ષમાં તો ખૂંસ દેવું પડશે, અને બચત ન થઈને વપરાઈ ગયું તો નહીં. પણ ઓરિજિનલ પૈસા પાક રહેશે, કારણ કે વિરસામાં મળ્યા છે, વિરસા પર ખૂંસ નથી. ચાહે એની વેલ્યુ જેટલી પણ વધી જાય, પણ એના પર કમાણી જે શરૂ થાય, તે કમાણી અગર બચે તો દેવાનું છે, ન બચે તો નથી દેવાનું. બસ આટલું જ કાફી. આપણે મોજુ તરફ જઈએ. મોજુમાં આપણે સુરેલ કહફની 7 નંબરની આયત કે અલ્લાહ કે છે દુનિયામાં બધી નેમતોને અલ્લાહ ઝીનત આપી છે તાકે આપણે ટેસ્ટ કરે, આપણે અજમાવે, આપણે ઇમ્તિહાન આપણી લે, સોરી ઉર્દુ, તાકે વો હમે અજમાયા જ હમે અજમાયા જાય કે કોણ આસન અમલ કર રહા હૈ, ઉનકે જરિયે કોણ અમલ આસન કર રહા હૈ, ન કે ઉસ નેમત મે ક્યું કે ઝીનત હૈ. તો ઇતના અપને આપકો ખો દિયા કે ઇશ્ક મે ડૂબા, અહબ્બા મે આ ગયે, મોહબ્બત મે એક્સેસ લવ. જબ એક્સેસ લવ હો જાય, મોહબ્બત બઢ જાય કિસી નેમત કી, જબ ઇન્સાન ગુનાહ મે મુલવિસ હો જાતા હૈ. ઇસીલિયે મોહબ્બત અચ્છી ચીજ હૈ, તાકે ઇન્સાન હિફાઝત કરેગા, ઇસકી ધ્યાન રખેગા, ઉસકો આગે બઢાયેગા, અચ્છે કામ કરેગા. તો મોહબ્બત અચ્છી ચીજ હૈ, મગર એક્સેસ લવ બુરી ચીજ હૈ, ઇશ્ક બુરી ચીજ હૈ, મોહબ્બત બુરી ચીજ નહીં હૈ. તો અલ્લાહ ને ઝીનત ઇસીલિયે કરાર દિયા તાકે હમે અજમાએ કોણ ઉસમે ડૂબ જાતા હૈ, કે કોણ ઉનકે ઝરિયે અપની આખરત કમાતા હૈ, એહસન અમલ કર રહા હૈ. તો હમને કલ દેખા કે બાત યહાં તક પહોંચી કે ઇન્સાન ઇસ નેમતો કે ઝરિયે ફસાદ કર લેતા હૈ, ક્યુંકે ઉસમે ડૂબા, ઉસકી મોહબ્બત એક્સેસ હો ગઈ, તો ફખર કે બાયસ બન ગઈ, તકાસુર કે બાયસ બન ગઈ, એડોન્ટમેન્ટ કી નિયત ઉનકી હો ગઈ, ખેલ ઓર તમાશા ઉનકે લિયે બન ગયા. સૂરહ હદીદ મે 5 બાતો કા જિક્ર ખુદા ને ક્યા, ક્યુંકે જબ મોહબ્બત બઢ ગઈ, ઇશ્ક મે ડૂબા, તો ફસાદ કર બેઠા. વોહી આયત સૂરહ કસસ કી 77, લા તબદિલ ફસાદ ફિલ અર્ઝ, ખબરદાર ઇન નેમતો કે જરે ફસાદ ન કરના, લોગો કે દરમિયાન ફખર કરના યે એક બડા ફસાદ હૈ, ક્યુંકે લોગો કે દિલો મે ફિર કીના પેદા હો જાતા હૈ, જો મગરૂરી ઇખ્તિયાર કરતા હૈ માશરે મે, જિસમે તકબ્બુર આ જાય, જો ફખર કરતા હૈ માશરે મે, તો ખુદ બ ખુદ લોગો કે દિલો મે કીના બુક્સ પેદા હો જાતા હૈ ઉસ શખ્સ કે લિયે જો મગરૂરી ઇખ્તિયાર કરતા હૈ. ઇસીલિયે ઇતના બડા ગુનાહ હૈ કે સબસે બડી અક્કલ મે અગર જો આફત દેને વાલી જો બીમારી હૈ તો મગરૂરી, ફખર, તકબ્બુર. ઇનકો ઇતના ઇસ્લામ ને કન્ડેમ ક્યા હૈ કે રાય કે દાના બરાબર માફી નહીં હૈ, ક્યું કે તુમ માશરે મે ફસાદ પેદા કરતે હો, ક્યું કે માશરે મે ભાઈચારા ખતમ હો જાતા હૈ. પૂરા ઇસ્લામ મોહબ્બત ઓર ભાઈચારા પે મબની હૈ, ઓર જબ ફખર આ જાય તો લોગો કે દિલો મે કીના બેઠ જાતા હૈ, કિસી કે દિલ મે હસદ બેઠ જાતા હૈ, ક્યુંકે વો ફખર કર રહા હૈ, મગરૂરી કર રહા હૈ. તો અલ્લાહ ને ઇસ બીમારી કો સખ્ત કન્ડેમ ક્યા હૈ, તો જરા બરાબર ફખર નહીં આના ચાહે. ઇસીલિયે કેસે ઇબરત અંદાજ મે સબક દિયા સૂરહ હદીદ મે, ઇબરત કુરાન ઇબરત સે ભરપૂર હૈ, અગર હમસે હમ સહી દર્સ હાસિલ કરે. કિતના ઇબરતનાક અંદાજ મે મિસાલ દિયા કે દુનિયા કી મિસાલ બારિશ હી બસા દી, કે ઇન્સાન કિતના કિસાન ફાર્મર ટીલર કિતના ખુશ હો જાતા હૈ ઉનકી બ્યુટી દેખે, ઉનકી તરક્કી દેખે, મગર આખર અંજામ ક્યા હોતા હૈ, કિસ તરહ સુખ જાતા હૈ, ઝર્દ હોને કે બાદ હુતામા મે જાતા હૈ, બિલકુલ રેઝા રેઝા હોકે ખતમ હો જાતી વો જમીન. ઇસ તરહ આખિરત મે જો ફખર ઇન સારી નેમતો કો એક દૂસરે કે સામને ભાઈ સે ફખર, ઇસલિયે અચ્છા કપડા પહેન રહા હૈ કે માશરે મે મે ફખર કરું, સબ લોગ મુજે દેખે, ફખર કી નિયત હૈ. ખુદ શૌકીન હૈ તો ઇજાઝત હૈ, ખુદ શૌકીન હૈ તો ઇસ્લામ ને કભી કન્ડેમ નહીં ક્યા, મગર લોગો કે દરમિયાન એક ફખર મહેસૂસ હો જાય, ઇસી તરહ મહેલ ઇસીલિયે ચાહે, તો યે બરા ફસાદ હૈ જિસકે લિયે સખ્ત અઝાબ હૈ આખિરત કે લિયે. ہاں مگر مغفرت کر دیا, توبہ کر دیا, نئی زندگی شروع کر دی کہ اب نئی اللہ کی دی ہوئی نعمت میں مجھے کبھی فخر نہیں آچانا, تو اس قرآن نے اعلان کر دیا. تو ان کے لیے تو مغفرت ہے, ان کے لیے تو پھر رضوان اللہ ہے, خوشنودی پروردگار ہے, کیونکہ وہ انقلاب لے کے آئے. بس یہی آزاداری کا دین ہے جب انسان انقلاب لاتا ہے. اگر آزاداری کے دنوں میں انقلاب نہیں لا سکا تو بعد میں بہت مشکل ہے. ماہ مبارک رمضان دوسری موسم ہے کہ جب انسان انقلاب لاتا ہے. کیوں؟ یہ وہ دین ہے کہ انسان کا دل غم سے بھرا ہوا ہے, تو نصیحت کا کلام بیٹھ جاتا ہے, انسان اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور ماہ مبارک کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, روزہ اور عبادت کا مہینہ ہے, پھر سے دل نرم ہو جاتا ہے, تو نصیحت کے کلام بیٹھ جاتا ہے. اگر ان دنوں میں بھی انسان انقلاب نہ لایا تو پھر وہ لا علاج ہوتا ہے, پھر وہ لا علاج ہوتا ہے. ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ خدا سے نہ آخرت سے, بس اپنے سے ہی محبت کر رہا ہے. تو بھی بہت خطرناک زندگی, خطرناک انداز میں بدل جاتی ہے. تو اللہ نے کیسی مثال دے کے ہمیں عبرت دے کے بیدار کر رہا ہے کہ دنیا اور فانی کی مثال وہی ہماری آئی جو دوسری آیت میں نے آٹھ نمبر کی بھی میں نے پڑھا تھا, ان لجاعلون ما علیہا سعیدن جروزا. سب فنا ہونے والا ہے. سب سے بڑے دنیا کا عیب کہ فنا ہونے والی دنیا ہے, ختم ہونے والی ہے. اور ڈیلی لائف کی بارش کے ذریعے ویجیٹیشن کی مثال دے کے, ہربج کی مثال دے کے خدا ہمیں بیدار کر رہا ہے کہ یہ ٹیمپرری چیزیں ہیں, کیوں ان سے محبت کرتے. عقل کا تقاضا ہے کہ انسان پرماننٹ چیزوں سے محبت کرے, ہمیشہ رہنے والی چیزوں سے محبت کرے, جو چیز کبھی نہیں پتا کبھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جانے والی ہے. ان سے اتنی محبت کیوں؟ شوہر سے اتنی محبت کیوں کہ احبا میں آ جائے؟ والدین سے اتنی محبت کیوں کہ احبا میں آ جائے؟ اولاد سے اتنی محبت کیوں کہ احبا میں آ جائے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو ڈپریشن کے مریض بن جائے؟ کیوں ڈپریشن کے مریض بن جاتے؟ کیونکہ ہم نے حد سے زیادہ اسراف کی محبت میں, ہم نے زیادہ ایکسس لو کر دیا, ہم نے عشق کیا ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, والدین کے ساتھ, اولادوں کے ساتھ, منا کر دیا اسی لیے کہ تمہاری ہی بھلائی ہے. تم ایکسس لو میں جاؤ گے تو تم ہی بیماریوں میں ملوث ہو جاؤ گے. ڈپریشن کا مریض انسان جب ہوتا ہے کہ نیئر اینڈ ڈیئر ون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تب ڈپریشن کا مرض. کیوں؟ ایکسس لو. تو یہ سب چیز پرماننٹ نہیں رہنے والی ہم سے, تو کیوں ہم تیار نہیں ہیں؟ کیوں موت کو برحق نہیں سمجھتے؟ کیوں موت سے آزاری کرتے ہیں؟ یا تو ایسے جملہ ہم نے کہہ دیا, ہائے بےچارا جوان, ان کا تھوڑے مرنے کے دن تھا. کون ہے ہم فیصلے کرنے والے؟ اللہ نے فیصلہ کیا مجھے اس کو بلانا ہے, ہم نے فیصلہ کر دیا. اس کے دین نہیں تھے جانے کے, اس کے دین جانے کا تھا کہ رہنے کا تھا. وہ مالک فیصلہ کرے گا, وہ خالق فیصلہ کرے گا. ہم کون ہیں؟ ہم اس کے جانے کے دین نہیں تھا. بیچارہ کیا دیکھا دنیا, دنیا ہے کیا کہ کیا دیکھے گا؟ یہ محبت ہے کہ بیچارہ کون سی مزہ دیکھا دنیا کے, بیچارہ دکھی دکھی ہو کے چلا گیا. خوش قسمت ہے وہ شخص دکھ دکھ دیکھ کے چلا گیا. کون سی دنیا مزے کی جگہ ہے؟ کون سی دنیا وہ جگہ ہے کہ انسان کے لیے بس ہیپینیس ہی ہیپینیس ہو؟ جد و جہاد کی دنیا ہے, یہ تو محنت اور مشقت کی دنیا ہے, کمانے کی دنیا ہے, کہ راحت کی دنیا نہیں ہے. کہ ہم نے بس ایک جملہ کہہ دیا کہ بیچارہ کچھ خوشی نہیں دیکھا. خوشی کی جگہ نہیں ہے, خوشی کی جگہ نہیں ہے, کمانے کی جگہ ہے. یہ سارے الفاظ بتا رہے خطیہ, یہ دنیا کی محبت جڑ ہے تمام خطا کی. تو انسان کبھی بھی نعمت کے جانے سے ڈپریشن میں نہیں جا سکتا, چاہے انسان ہو کہ چاہے مال ہو کہ چاہے پورا بزنس چلا جائے, ڈپریشن کا مریض نہیں بن سکتا. کیوں؟ پہلے سے پتا تھا یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں, تو پتا یہ چلا. تو یہ سورہ الحدید نے ہمیں زبردست سبق دے دیا. سورہ الکہف کی آٹھ نمبر کیا ہے؟ یہ سب فنا ہونے والی چیز ہے, اس سے عشق نہ ہو جائے, صرف محبت ہونی چاہیے. عشق میں ڈوبو گے تو دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھو گے. یہ اللہ کی کتنی بڑی محبت ہے ہمارے ساتھ, کتنی اچھی طرح گائیڈ کر رہا ہے اللہ ہمیں. تو اسی طرح ہم دوسری آیت کو دیکھیں, اسی طرح بہت قصے ہم قارون کے پہلے غور و فکر کریں. دوسری آیت لینے سے پہلے ہم ذرا غور کریں کہ قارون نے کون سی خطا کی. اتنا عبادت گزار, اتنا بہترین خاندان, ایک نبی جس کا دوست ہو, دوست کی کیسی اثرات ہونی چاہیے. اولو العزم نبی ان کے دوست سے صرف کزن نہیں تھے, تو دوست کے تو کتنے اثرات ہونا چاہیے. کیا گڑبڑ ہو گئی؟ مال کی ایکسس محبت ہو گئی, مال کی ایکسس محبت ہو گئی, اتنی ایکسس محبت کہ جب انسان میں جو فخر اور غرور اور تکبر آ جاتا ہے تو بس ان کا جملہ قرآن نے محفوظ کر دیا ہے. 78 نمبر کی ورس سورہ القصص میں قرآن نے محفوظ کر دیا قارون کے جملہ, اس نے جب موسیٰ نے کہا خدا نے تجھے اتنی دولت دی ہے, یہ تیری دولت نہیں امانت ہے, آگے کر زکات کر, غریبوں کو دیکھنا اس دولت سے, اس کو یہ بات پسند نہیں آئی تو موسیٰ کا خلاف ہو گیا. اور یہ جملہ کا اس وقت کیا جملہ کا موسیٰ کو یہ جملہ قرآن نے محفوظ کیا, کالا اتیتو ہو, یہ جو چیز یہ جتنی نعمت مجھے جو عطا ہوئی ہے جو میرے پاس ہے اتیتی ہو, کیسے اللہ علمی اندی میرے علم سے میں نے حاصل کیا, اعوذ باللہ نعوذ باللہ خدا بچائے ایسے فقر سے جس کا نتیجہ نست و نابود ہونا ہے اسی دنیا میں, آخرت تو چلے گئے, علم جو میرے پاس ہے اللہ علم اندی جو میرے پاس علم ہے اس سے میں نے اتنی ساری دولت کمائی ہے, میں نے ساری محنت کی ہے میرے علم کے ذریعے کی ہے, یعنی سارا کریڈٹ اپنی ذات کو دے رہا ہے, یعنی خدا کو تو اس نے مائنس کر دیا ہے, خدا کو مائنس کر دیا, نہیں کہتا کہ خدا نے مجھے دی ہے, اللہ کو اس کو بالکل نکال دیا. جب انسان تکبر کی منزل میں جاتا ہے فخر کی منزل میں جاتا ہے تو عقل پہ آفت آ جاتی ہے, انسان اشرف مخلوق ہے عقل کی وجہ سے اس پہ آفت آ جاتی ہے, تکبر رائی کے دانے برابر اگر آ جائے رائی کے دانے برابر تو سمجھ لو کہ وہاں سے عقل کا رخصت ہونا شروع ہو گیا, انسان اللہ کو ایسا بھول جاتا ہے سمجھتا ہے کہ میری ہوشیاری سے میں نے یہ چیزیں حاصل کی, اپنی ذات کو سب کچھ سمجھ رہا ہے. تو اللہ نے ان کو صحت دی, اللہ نے ان کو جوانی دی, اللہ نے ان کو طاقت دی, اللہ نے ان کو عقل دی, اللہ نے ان کو قدرت دی, یہ اتنی نعمتیں دی کھانے پینے کے جس کے ذریعے طاقت حاصل کیا, عقل دی جس کے ذریعے اس نے علم حاصل کیا, حافظہ دیا اس کے ذریعے علم کو محفوظ کیا, ان میں کسی نے اللہ کو کریڈٹ نہیں دے رہا ہے, سارا کریڈٹ اپنے کو دے رہا ہے, میں نے اپنے علم سے یہ ساری دولت حاصل کی. آج ہمارا بچہ جس کو ہم علم دین صحیح نہیں دیتے صرف دنیاوی ڈگریز دیتے, وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے, وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں نے میرے علم سے میں نے اتنا بڑا بزنس قائم کیا, میں نے اتنا لوکریٹیو بزنس بنایا میری عقل سے میری ڈگری کے ذریعے, خدا کو مائنس کر رہا ہے. پھر ہمارے بچوں پہ اسی لیے آفتیں پر آفتیں آتی ہیں, دین اللہ سے دور ہو جاتے. تو قارون نے یہ سب سے بڑی خطا کہ سارا کریڈٹ اپنی ذات کو دے رہا ہے. یہی سورہ الکہف کا واقعہ زبردست واقعہ, کیونکہ بہت مشہور سورہ ہے, سب لوگ پڑھتے بھی ہیں, تفسیر بھی تفاسیر بھی اس کی بہت اچھی طرح کر چکے, صرف جلدی جلدی یاد دلائی جاؤں قصہ, معصوم امام قصہ بیان فرما رہے ہیں, تفسیر میں آپ کو ملے گا سورہ کہف میں, دو بھائی کا رسول کو کہا جاتا ہے وضرب لہم مثلا رجلین, اے رسول تو ان کو رجلین کا قصہ بیان کر, دو لوگوں کا قصہ بیان کر قوم تیری قوم کو تیری امت کو, رسول کو کہا جاتا ہے کہ تیری امت کو رجلین کا قصہ بیان کر, کون سے وہ دو, امام فرماتے معصوم امام فرماتے دو, کہ دوسری تفاسیر میں ہے کہ دو دوست تھے مگر معصوم امام کے ذریعے جو ہم تک تفاسیر پہنچ رہے اس میں تھے دو سگے بھائی تھے, دو سگے بھائی تھے ایک ماں باپ کے سے, اس زمانے میں ان دونوں بھائیوں کا باپ جو تھا ان دونوں کا باپ جو تھا مالدار ترین شخص تھا, اس کا انتقال ہوا, اتنی زیادہ جائیداد اتنی زیادہ میراث اتنا زیادہ ورثہ چھوڑ کے گیا, اور دو ہی بیٹے تھے دونوں کو برابر برابر میں آئی, دونوں کے درمیان برابر تقسیم ہو گئی یہ میراث, ایک سادہ قسم کا بھائی تھا ایک شوقین تھا, اگین میں کہوں گی شوقین ہونا بری بات نہیں ہے اسلام میں, لباس کی کھانے پینے کی اگر عشق میں نہ ڈوب جائے, مگر یہ عشق میں ڈوبا ہوا تھا قارون کی طرح. دوسرا مثال ہمارے پاس سورہ الکف مبارک الکف سورہ نمبر, اس سورہ کتنا عظیم سورہ ہے, پورا سورہ اسی آیت پہ گم رہا ہے, میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا اسی آیت نمبر 7 میں کہ انسان زینت میں کیسا ڈوب جاتا ہے, جتنے قصے آپ دیکھیں گے پورے 110 آیت کا جسٹ ہے آیت نمبر 7. تو یہ دوسرا قصہ اصحاب کہف کا تو پہلی مجلس میں کہہ چکی تھی, اب یہ دو بھائیوں کا قصہ بھی اسی آیت نمبر 7 پہ گرد گم رہا ہے. ایک بھائی سخت شوقین تھا مگر کیسا شوقین, دیوانہ پناہ والی شوقین, عشق والا تھا, اس نے اپنی جائیداد جو ان کو باپ کی طرف سے میراث ملی اس کو بزنس میں لگایا, اتنا زیادہ مالدار ہوتا چلا گیا کیونکہ اس نے مزید بزنس میں لگایا ورثے کو. نہیں, وہ جو دوسرا بھائی تھا اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا, اس نے اللہ کے راہ میں اور سادی زندگی کو چن لیا, خوش تھا اپنی سادی زندگی میں, اور جو ان کو ورثہ ملا, ابھی تک دونوں ہائی سٹیٹس میں, فائنینشل سٹیٹس ہائی میں رہ رہے تھے دونوں, کیونکہ باپ مالدار ترین تھا. اب دونوں کا فائنینشل سٹیٹس بدل گیا, دونوں کا مالی سٹیٹس بدل گیا, ایک باپ سے بھی آگے نکل گیا کمانے میں, ایک بالکل سیدھی سادی زندگی میں چلا گیا, کیونکہ ساری جائیداد ان کو ملی تو اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. اب یہ بڑے بھائی, وہ بھائی جو جس نے بزنس میں لگایا ہے, اس کا فخر بڑھتا چلا جا رہا ہے. بھائی کو جبھی بھی ملتا ہے تو طنز اور تانا, یہ کون سی عقل ہے کہ سارا اللہ کے راہ میں دے دینا اور اپنے اسٹیٹس کو گرا دیا, تو نے ہمارے بابا کا اسٹیٹس کو گرا دیا, ان کو طنز کر رہا ہے, ان کو تانا کر رہا ہے, ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے, وہ خاموش سنتا چلا جا رہا ہے, ہر روز کسی نے کسی انداز میں ان کو سناتا چلا جا رہا ہے, طنز دیتا چلا جا رہا ہے, مگر جواب نہیں دیتا. تفسیر بتا رہی کیوں جواب نہیں دیتا تھا, کہتا تھا جتنا اس کو کہنا ہے بھلے مجھے کہہ دیتا کہ پھر میں نصیحت کروں. ہم بھی کبھی چاہتے ہیں کہ جب نوجوان نئی نسل سے جب ملتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ان کی جو سوچ ہمیں پتا چلے تو اکارڈنگلی ہم ان کی گائیڈنس کریں. ہم بھی جب بھی تین ایجرس کے ساتھ بیٹھتے بہت کوشش کرتے کہ جو ان کے دل میں ہم سے بات کرے تاکہ گائیڈنس دی جا سکے. تو اسی طرح یہ بھی اسی پالیسی میں تھا کہ جتنا ان کو مجھے کہنا ہے تو مجھے کہہ دے تاکہ میں بعد میں ان کے لیے ہادی بن جاؤں, ان کو گائیڈ کروں کہ ویئر آر یو رونگ, تو کیا کہہ رہا ہے. تو مسلسل مختلف انداز میں ان کو طنز و تانا دیتا چلا جا رہا ہے کہ تم اتنی سمپلسٹی لائف کو چنا, جبکہ ہمارا باپ کا کتنا بڑا سٹیٹس تھا تو نے گرا دیا سب کو. تاکہ بس ساری باتیں وہ نکال چکا ہے تب انہیں نصیحت کا کلام شروع کیا کہ تو یہ کیا کہہ رہا ہے, فنا ہونے والی دنیا ہے, آخرت بقا ہے, جتنا ہم کما سکے اتنا کما لے اس دنیا میں, تو کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ سارا میں نے میری عقل سے میرے علم سے میں نے کمایا, کیونکہ میں نے اس کو بزنس میں لگایا تو میری عقل سے میں نے محنت کی, یہ میری محنت ہے, یہ میری عقل ہے, یہ میرا علم ہے, یہ میں نے محنت کی ہے, تو یہ میں کہنا چھوڑ دے, تو اللہ کو دار, تو یہ کیوں نہیں کہتا ماشاء اللہ اللہ قوت اللہ باللہ. یہی جملہ تو اس میں تو ہے جسے چھٹے امام نے کہا بہترین دعا ہے ماشاء اللہ اللہ قوت اللہ باللہ. اس نے کہا تو کیوں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی منشا ہے, اللہ نے اپنی قوت سے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا, تو یہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, تو اپنے کو کریڈٹ دے رہا ہے, اتنی بڑی تو حماقت کر رہا ہے. بھائی بھائی کو سمجھاتا چلا جا رہا ہے مگر وہ نہیں سمجھتا, اتنا میٹھی انداز میں سمجھاتا چلا جائے. ایک دن جب بھائی ان کو نصیحت دے رہا تھا, آخر میں ان کی مذاق اڑایا, اتنی مذاق اڑا کے چلے گیا, بس وہ آخری دن تھا ان کے پاس جو مال تھا, چونکہ صاحب جانتے ہو اسی رات کو اللہ نے فیصلہ کر دیا, وہ بجلی بھیجی گئی, ساری ان کی کھیتیاں جس نے اتنا بڑا بزنس کو سپریڈ کیا تھا سارے جل کے ختم ہو گیا. صبح جا رہے تو سب چکیل میدان, سعیدن جروزا سعیدن جروزا, بیرن گراؤنڈ بیرن سوئل, کچھ نہ بچا, پورے ختم ہو گئے ان کا پورا بزنس. یہ فخر اور تکبر کے حد ہو جائے پھر اللہ اپنی رسی کو ٹائٹ کرتا ہے. تو اس مرحلے میں پہنچ گیا کہ ہدایت کی بھی ٹھکرا رہا تھا, ہادیوں کی بھی مذاق اڑائے, تو جب وقت آتا ہے کہ اللہ پھر اپنا کام کرتا ہے تو ساری نعمتیں, سو دنیا بھی گئے آخرت بھی رہے. تو اللہ ہمیں ایسے قصے قرآن میں بیان کر کے, رسول کو کہا جاتے تھے امت کو بیان کر کے پچھلے عبرت ناک قصے, تاکہ کبھی بھی اپنی ہوشیاری نہ سمجھے. کوئی بھی علم ہو, کوئی بھی ہنر ہو, کوئی بھی کتنے مال ہو, چاہے بڑے سے بڑے بزنس مین ہو چکے ہو, کبھی نہ کہنا کہ اپنی عقل سے اپنی ہوشیاری سے, خدا کی دین ہے, اس میں بھی امانت مانو اس کو کہ خدا نے کہا جو کچھ دیا ہے اس میں دوسرے کو شریک کرنا ہے, دوسرے کو شریک کرنا ہے, ہر نعمت میں دوسرے کو شریک کرنا ہے, یہ ذمہ داری ہونی چاہیے ہر وقت, تب انسان نعمت کی بقا کے لیے ذریعہ بنا. نعمت کی ہمیشہ باقی رہیں گی ان کی نعمت, اللہ کبھی نعمت دینے کے بعد نہیں چھینتا, اللہ کا اخلاق بلند ہے, اللہ بہت عظیم اخلاق کا مالک ہے, نعمت دے کے کبھی نعمت واپس نہیں چھینتا, سوائے کہ انسان خود نے حماقت کی, خود نے انسان نے ناشکران کیا, شریعت کو ٹھکرایا, اپنے کو ہوشیار سمجھا, تکبر آیا, فخر آیا, بس وہاں اللہ نعمت اٹھا لیتا ہے تاکہ اب اس کی تربیت ہو, ان کی آخرت ابھی خراب نہ ہو. تو شکران نعمت. اتنی عظیم ذمہ داری ہے اگر جو کفران کرتا ہے وہ وقت آتا ہے کہ اللہ وہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے. تو کبھی انسان کی دنیا بھی چلے جاتی ہے, قبر بھی چلی جاتی ہے, آخرت بھی چلی جاتی ہے. کبھی خدا خوش قسمت ہوتا ہے انسان کہ دنیا بھلے چلی گئی مگر عبرت لیا, سبق لیا اس مصیبت سے اور بہتر انسان ہو گیا. ہادیوں کی رہبروں کی مذاق اڑانا چھوڑ دیا, شریعت کی اسٹڈی میں زیادہ چلا گیا, مسلو مسائل فقہ اسٹڈی کرنے لگ گیا, مذاق اڑانا کہ کہیں تھوڑی چھوٹی چیز کو آپ کیا دیکھ رہے ہو, وضو کا پانی ایسا نہیں جانے ویسا نہیں جانے, یہ مذاق جو اڑا رہے تھے سب چھوڑ دیتے, توبہ کر کے سچی زندگی میں آ جاتے ہیں. تو پتا چلا کہ مصیبت بھی نعمتیں ہو جاتی ہے کیونکہ انسان کا ایمان تازہ ہو گیا, ان کو آخرت مل گئی اس مصیبت کے ذریعے. مگر اللہ کیسی کیسی مثالیں دے رہا ہے, سورہ یونس میں دیکھو, سورہ کہف میں دیکھو, ہر جگہ میں بارش کی مثال دے رہا ہے. سورہ یونس میں بھی بارش کی مثال کہ انسان جب انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلنا من السماء, کہ ایسی مثال کہ جو آسمان سے جو بارش آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جو ویجیٹیشن کو کتنی زینت دیتا ہے, کتنی زیادہ وہ اگین زینت ور آ رہی ہے, ہر جگہ میں زینت ہی لفظ آ رہا ہے. وقت کی کمی میں چھوڑ دیتی ہوں آیت, ورنہ لائی ہوں, مگر وقت کی کمی ہمارے پاس. تو سورہ یونس کی ضرور آپ کو ٹائم ملے تو ضرور اسٹڈی کرنا, ورسز 23, 24, 25 ضرور پلیز آپ نوٹ ڈاؤن کریں. کم وقت کی وجہ سے چھوڑ دیتی ہوں مگر آپ ان کی اسٹڈی کریں, یقیناً ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا کہ کتنا عظیم سبق اللہ دے رکھا ہے. اے انسان تو اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہے, ایسا کر کے تو کسی پہ ظلم نہیں, انفسہم تم اپنی خود کی ذات پہ ظلم کر رہا ہے کیونکہ برباد تو خود ہونے والا ہے. ہر گناہ جو انسان کرتا ہے اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے. جب ہی ہم کہتے ربی ظلمت نفسی, میں نے اپنی نفس پہ ظلم کیا, گناہ کر کے, فخر کر کے, تکبر کر کے, مغروری کر کے, جو گناہ ہم نے کیا, حسد کر کے, بخش کر کے, کینہ کر کے, جس ہم نے سامنے والے کو جتنا نہیں ستایا جتنا اپنی ذات کو اپنے ستایا ہے. سامنے والے کا نقصان تھوڑا ہوگا مگر جس کو ہم نے ستایا, جو ستانے والے کا نقصان بہت زیادہ ہوگا. تو انسان بیدار ہو جائے کہ اپنی خود کے ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے تو کیوں خود پہ رحم نہیں کرتا, تو کیوں انسان تو خود پہ رحم نہیں کرتا. خدا نے تجھے اتنی عظیم فضیلت دی, دنیا میں تجھے اپنا خلیفہ مقرر کیا, تجھے اپنا نمائندہ بنایا, اگر پہلا قبلہ خدا نے قائم کیا تو انسان کو قبلہ بنایا, آدم کو قبلہ بنایا, سب کو کہا جھک جا ان کو قبلہ بناؤ. انسان کو اللہ نے اتنی فضیلت دی کو کہا یا تو کہہ دیا کرمنا بنی آدم, ہم نے تو کرامت کا تاج پہنایا, ہم نے تو کرامت کا تاج پہنایا بنی آدم کو, مگر ہائے بنی آدم کی بدقسمتی کہ اپنے آپ کو گرایا, اتنا گرایا کہ مادی نعمتوں سے اتنی محبت کی, اتنا عشق میں ڈوبا جو ان کے لیے کریٹڈ تھا, جو ان کے لیے اللہ نے خلق کیا, تو ان کو صحیح استعمال کے بجائے ان کا غلام ہو گیا. ان کا غلام وہ آقا تھا, انسان کو اللہ نے آقا بنایا, نعمتوں کا آقا, اے نعمت سب تیرے لیے, تو میرے لیے, تو ساری نعمتوں کا آقا ہے, یہ ساری نعمتیں تیری خدمت کرے گا, یہ ساری نعمتیں تیری غلامی کرے گا. مگر انسان تو اتنا اپنے کو گرا دیا, اے انسان تو اپنے کو اتنا گرایا کہ تو نے غلام کو آقا بنا دیا, اپنے کو غلام بنا دیا, یعنی نعمتوں کی غلامی میں آ گیا. جب ہی تو نعمتوں کو حرام میں سرفراز کیا, استعمال کیا. تو انسان ایسی باتوں پہ غور و فکر کرے تو کو پتا چلے کہ ویئر از اے پرسن ہیڈنگ فور, کہاں جا رہا ہے. اپنا مقصد حیات کو فراموش نہ کرے, اپنی فضیلت اللہ نے دی ہوئی فضیلت کو نہ فراموش کرے, اللہ آخرت کو نہ بھولے اس چند روز زندگی میں. اور خاص کر کے فخر جو ہے, جب انسان میں رائے کے دانے برابر غرور اور فخر آ جائے, اتنا نقصان دہ ہے, اتنا نقصان دہ ہے کہ انسان کی عقل پہ کیسی آفت. اور ہمارے معصوم نے ان کیسے ہماری تربیت کی ہے. علاج ساتھ ساتھ چلے نا, علاج ساتھ ساتھ چلے تو پتا چلے ہم کیسے ان کا علاج کریں. اگر ہمارے میں رائے کے دانا برابر کسی چیز کا فخر آ جائے, جبھی تو مولا نے کہا میں تمہیں خبردار کرتا ہوں پانچ چیزوں کی جس میں نشہ ہے, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں پانچ چیزوں کی سب بہت احتیاط کرنا, اس میں نشہ ہے, تمہیں گمراہ کر دے گا, آخرت فراموش ہو جائے گی. کون سی پہلی چیز؟ مال و دولت, نشہ ہے. پتا ہے کہ مولا نے کہہ دیا کہ نشہ ہے تو پتا چلا کہ کتنا بیدار رہنا ہے. کبھی یہ مال کہ نشے میں ہم ڈوب نہ ہو کے فخر نہ کرنے میں جائے, آج ہے یہ مال کل نہیں ہے. تو پہلی چیز کا مولا علی نے نشہ ہے. دوسری چیز علم, چاہے علم دنیا ہو چاہے علم دین, علم دین میں بھی نشہ ہے. کیا لوگ واہ واہ کیا علم ہے کیا علم, ابھی کچھ پتا نہیں, ابھی حافظ اللہ چھین لے سارا علم, رب آؤٹ ہو جاتا. ذرا فخر کیا, ابھی اللہ کے پاس بہت بڑا اریزر ہے, ابھی یاد شاہ داشت ہی لے لے گا, ابھی حافظ آئی لے لے گا, چاہے پوری رات اسٹڈی کیا ہوگا, کہاں چلا گا فخر. ایک لمحے کا فخر آیا, اللہ نے حافظہ کو چھین لیا, میموری کو ہی چھین لیا. کیا اللہ کو نہیں پہچانا, یہ فخر نہیں کام آئے گا. جتنا اللہ نعمت ہے, انکساری سے سر جھکتا چلا جائے, ہیوملٹی میں سر جھکتا چلا جائے, نہ کہ فخر سے سر بلند ہوتا جائے. نہیں, نعمت تو چھین لی جائے گی. علی نے کہا یاد رکھنا, اس میں نشہ ہے علم, اس میں ڈوب نہ جانا, اس میں ڈوب نہ جانا. اتنی عظیم نعمت ہے, ان کا صحیح استعمال کرنا, ان کا صحیح استعمال کرنا, تاکہ اثرات پیدا ہو علم کا تیرے میں. انسان تو صحیح استعمال کرنا. تیسری چیز شہرت, پاپولارٹی, تعریف اس میں آ گئی. نشہ ہے نا, ہم بہت چاہتے لوگ ہماری تعریف کو, تعریف نہیں کیا تو روٹ جاتے, اور اتنی محنت کی کسی نے میں حوصلہ افزائی بھی نہیں کی. تعریف کے لیے کام کرتے, پاپولارٹی کے لیے, نشہ ہے. دیکھا کتنی خطرناک چیزیں ہیں, یہ پاپولارٹی, یہ فیم, یہ پریز, جس سے ہم مرے جا رہے ہیں. مگر یہ ہے نشہ, انسان کو اس میں ڈبا دیتا ہے. جب ڈبا دیتا ہے تو فخر آ جاتا ہے, طاقت مغروری آ جاتی ہے. پھر چوتھی چیز شباب, جوانی. جوانی میں نا, آج جب جوانی باقی ہوتی ہے تو سینئر سٹیزنز کی, بوڑھوں کا خیال نہیں ہوتا, ہمیں نہیں پتا کل ہمارا کیا ہوگا. بزرگوں کے گزر جاتے, ارے سلام کے سلام بھی نہیں کرتے. ارے بزرگوں کو تھوڑا پیار محبت سے رک جاؤ, ارے پیار محبت سے ان کی دعائیں لو. ارے سینئر سٹیزن محبت جو گوئی, سینئر سٹیزن کا احترام کرتا ہے. حدیث رسول گویا اللہ کی تعظیم کی, اللہ کی تعظیم کی. معاشرے میں جو سینئر سٹیزنز کی وجہ سے ہمیں کتنی نعمتیں ملتی ہیں, ان کے وجود کی وجہ سے کتنی رحمتیں کی بارش مل رہی ہے. ارے تم ان کا احترام کرو, ارے تم ان کو پوچھو, تم ان کو سلام کرنے کے لیے رک جاؤ, ان کو گلے لگاؤ, ان کی دعائیں لو. دنیا کا بیڑا پار, قبر کا بیڑا پار, آخرت کا بیڑا پار. مگر جوانی میں ایک نشہ ہوتا ہے, جوانی میں ایک نشہ ہوتا ہے, یہ خیال نہیں آتا. بھاگ دوڑ کر کے چلے جاؤ, ضعیف نظر بھی آیا چلے جاؤ وہاں سے, کیونکہ ابھی طاقت ہے, جوانی کا جوش ہے, نشہ ہے. تو سوچئے کہ اس نشے کو ہم سوچے ان میں ڈوب نہ جائے ہم. اور پانچویں اور آخری چیز علی کہہ رہا ہے, حکومت. حکومت میں نشہ ہے. ہاں نرگس بھائی سن رہے ہوں گے, حکومت میں نشہ ہے. اتنی بڑی قوم کی حکومت مل چکی, اتنی بڑی قوم کی حکومت مل گئی ہے. ہاں نشہ میں ڈوبنے والے ہیں کہ قوم کی ماں بن کے قوم کی ترقی یافتہ ترقی کروائیں گے. کیا کریں گے, کیا تکبر میں ڈوبیں گی, کیا فخر کریں گی. ہر حکومت میں نشہ ہے. یہ عہدہ ملتا ہے نا, یہ نعمت ہے, اگر ان کو صحیح استعمال کیا, اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا. مگر اس میں نشہ بھی ہے, خطرناک چیزیں ہیں. اگر اس میں ڈوبا, دنیا بھی گئی, قبر بھی گئی, آخرت بھی گئی. علی نے کہہ دیا پانچ چیزوں میں نشہ ہے, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں. تو پتہ یہ چلا, تو ان سارے میں قارون کو دیکھو, کہ ان بھائی کو دیکھو کہ جو نشے میں جب ڈوبتے ہیں, کوئی مال کے نشے میں, کوئی شہرت کے نشے میں, کوئی علم کے نشے میں, کوئی حکومت کے نشے میں, کوئی جوانی کے نشے میں, مگر یہ ساری چیز فنا ہونے والی ہے, یہ ساری چیز فنا ہونے والی ہے. ان کو بقا نہیں ہے, تو بقا والی چیز نہ ہو, ان سے اتنے وہ لگاؤ کیوں. آج جوانی ہے, کل ہم کس کو پتا کن کو کیسی ضعیفی آنے والی ہے. کل کیا, ایک پل کا نہیں پتا, ایک پل کا نہیں پتا. ابھی صحیح وہ سالم گھوم رہے تھے, اچانک پتا چلا فلان بیماری ہو گئی, اتا فلان پتا چلا, اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا. کیا بھروسہ ہے زندگی کا, کیا بھروسہ ہے صحت کا, کیوں تکبر, کیوں فخر, کیوں یہ غرور. تو اس نشہ کو ہم بیدار رہے, اس نشہ میں ہم نہ ڈوب جائے, اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے. تو پھر معصوم نے ہماری بہت اچھی ہدایت کی,
یا
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معصوم نے ہمیں کیسے بیدار کیا ہے, معصوموں نے کیا ہماری ہدایت کی ہے. امام محمد تقی علیہ السلام جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یہ وہ امام ہے جن کو ڈیلی پکارا جاتا ہے, رزق امام ہے. رزق کی ذمہ داری نوم امام کو دی گئی ہے. تقوی تقی جس کا لقب, جواد جس کا لقب, سخی ترین امام, متقی ترین امام, وہ کیسے گائیڈ کرتے ہیں اندازہ لگائے اپنے صحابی محضیار کو. اپنے صحابی محضیا اتنی بلند درجے پہ تھا, محضیا ان کا صحابی اتنے بلند درجے پہ تھا کہ امام کا خط محفوظ ہے کتابوں میں. جو امام محمد تقی نے ان کا صحابی محضیا کو خط لکھا کتابوں میں موجود ہے. امام نے جب ان کو خط میں لکھا تو کیسی دعائیں دی ہے اس خط میں کہ ہم ہو تو خوشی کا خوشی میں اتنا خوش ہو جائے کہ خوشی میں ہم سما نہ سکے, ایسی حالت ہو سکے, اتنا پھول جائے. پہلا جملہ امام ان کو دعا دے رہے محضیار کو, محضیار تجھے خدا جزائے خیر دے. یعنی اس کا مطلب کہ اس نے کچھ کیا ہوگا, کوئی امام کی خدمت کی ہوگی یا دین کی خدمت کی ہوگی, جبھی تو یہ جملہ آتا ہے. انسان کب کسی کو یہ دعا دیتا ہے خدا تجھے جزائے خیر دے, کوئی احسان کیا کرتا ہے تبھی نا. تو پہلی دعا تھی محضیار کو کہ خدا تجھے جزائے خیر دے. دوسری دعا امام نے اس لکھتے کہ خدا تجھے دنیا اور آخرت کے سارے مشکلات اور ذلت سے بچائے, خدا تجھے کبھی بھی کسی انسان کے سامنے ذلیل نہ کرے. دوسری دعا, تیسری دعا, خدا تجھے جنت میں داخل کرے. اور چوتھی تو ایسی دعا ہے کہ خوش قسمت ہے محضیا, ایسی دعا کہ ہمارا سب کا رات و دن کی ہماری دعا ہے, رات و دن کا ہمارا مقصد حیات ہے. امام ان کو دعا دے رہے خدا جنت میں ہماری ہماری ہم نشینی عطا کرے, اہل البیت کی قربت عطا کرے, خدا تجھے ہماری ہم نشینی. نوم امام ان کو ایسی بڑی دعا دے رہے. اتنا عظیم صحابی ہوگا جبھی نا, ان کے امام کیسے گائیڈ کر رہے. اتنا عظیم صحابی کہ جب ایک دن سارے گروپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں امام کو ملنے جانا ہے, سارے دوستوں جمع ہوئے کہ چلو امام محمد تقی کو ملنے جائیں گے. سب گروپ چلے امام محمد تقی کو ملنے آئے, سب بیٹھ گئے, امام کی گفتگو ہو رہی تھی. ایک ایک بعد وقت گزرتا گیا, رات کا وقت تھا, ایک ایک نے امام سے اجازت لی, رخصت ہوتا گیا. امام نے کوئی اجازت دی, اب ایک کھڑا ہوا, امام اب اجازت چاہتا ہوں, امام نے اجازت دی, رخصت ہو کے چلا. سب کی باری آگے, آخر میں محضیار کھڑا ہوا, آخر میں محضیار کھڑا ہوا, امام کی اجازت چاہی تو امام نے کہا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ. سب چلے گئے, اب محضیار اکیلا بیٹھا ہے. امام نے بٹھایا, کہا آپ کو جلدی ہے, کہا نہیں مولا جو آپ کا حکم ہو, کیونکہ اس کو امام کی فکر تھی کہ کتنی دیر تک امام کو بٹھا کے رکھوں گا, تھکا دوں گا. تو امام اس نے کہا آپ کی زومر کے, نہیں میں چاہتا ہوں تو بیٹھ. دونوں نے گفتگو کرتے گئے, رات گزرتی چلی گئی. اب دیکھا کہ اب امام تھکے ہوئیں گے, محضیا نے دوبارہ کہا مولا اب رخصت چاہتا ہوں. کہا اسی لیے تیری وجہ سے؟ کہا نہیں مولا آپ مجھے بتائے آپ کا جو حکم ہے. کہا نہیں ابھی بھی رک جا, ابھی بھی رک جا. پھر محضیا فرماتا کہ میں رک گیا. اب تو بہت وقت گزر گیا, میں پھر کھڑا ہوا, مولا اجازت چاہتا. امام نے کہا کتنی دیر رات ہو گئی, یہاں ہی سو جا. اللہ اکبر, اتنی بڑی فضیلت, امام اپنے گھر میں ان کو مہمان بنا کے بٹھا رہے. ہم آیت اللہ سیستانی کے جاتے جب ملاقات ہوتی ہے, یا ناصر مکارم شیرازی اور جاتے ایران کے کسی عالم سے ملاقات ہوتی ہے تو فخر محسوس ہوتا ہے, خوش ہو جاتے ہیں. ہائے سیستانی سے ملاقات ہوئی, ارے اس سیستانی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, ارے مسستانی کو میں نے کپڑا بیچ میں تھا میں نے ہاتھ دیا, ارے فخر سے خوش ہو جاتے ہیں. ارے یہ تو معصوم امام, ان کو گھر میں روک لیا, محضیار کو روک لیا, رک گیا ہے. اتنے میں امام اٹھ کھڑے ہوئے بستر کے بندوبست کرنے کے لیے, محضیار سدے میں جھک گیا, محضیار سدے میں جھک گیا. خوشی, اتنا خوشی کہ ہائے خدا, سب کو امام نے اجازت دی, مجھے روک لیا, اور اب تو امام نے مجھے اپنے گھر میں سونے کی بھی دعوت دے رہے. اتنی بڑی, اتنا امام اسے محبت کر رہا ہے, اتنا سجدہ کر رہا ہے, کچھ ذکر کرتا چلا جا رہا ہے. اب امام واپس آئے تو دیکھے وہ سجدے میں ہے, کوئی مناجات کر رہے ہیں, اور امام امام ہے. معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم, کہاں تک معصوم. سمجھ گئے خوشی کی حد ہے. محضیار کے دل میں خوشی بہت زیادہ آ گئی ہے, اس کا سجدہ اور مناجات کا انداز سے امام پہچان گئے. اب امام کا درس شروع ہو گیا. اب امام کا درس, کیونکہ امام گھبرا رہے ہیں, کس لیے امام گھبرا رہے؟ کہ اس میں فخر نہ آ جائے, اس میں فخر نہ آ جائے, کہیں مومنین کے درمیان میں جا کے فخر نہ کرے. میں وہ ہوں جس کو امام نے بٹھا دیا, تین مرتبہ بٹھا دیا. میں وہ ہوں کہ امام نے مجھے اپنے گھر میں مہمان بنایا. میں وہ ہوں جس کو امام نے اپنا بستر دے کے سلایا اپنے گھر. بس امام اس سے ڈرتے ہیں, امام اس سے ڈرتے کہ اب اس کو نشہ نہ آ جائے, فخر کا نشہ نہ آ جائے. امام نے ہدایت شروع کر دی. نویں امام نے ہدایت کس انداز میں شروع کی؟ کہا مازا یار میں نے ابھی دیکھ لیا تو خدا کے پاس سدے شکر میں چلا گیا ہے، مگر مازا یار ایک بات سنانا تجھے چاہوں گا. کتنی عظیم بات اب نویں امام سنا رہے. یہی اسی قسم کا واقعہ آٹھویں امام کے زمانے میں بھی آ گئے، وہ بھی اپنے صحابی سے اسی طرح دس دیا کہ کہیں فخر میں نہ ڈوب جائے. دونوں نے ایک ہی مثال دی مولا علی کے زمانے کی، دونوں نے باپ بیٹے نے کیا مثال دی؟ اب مہزیار سے نویں امام جو ڈر گئے کہ کہیں رائے کا دانا برابر فخر اس میں پیدا نہ ہو جائے، کہیں مومنین کے درمیان میں آ کے فخر انداز میں ذکر کرنا شروع نہ کر دے، اب امام کا سبق شروع ہوا. کہا میں تجھے یاد دلاؤں، میرے جد علی کا دوست صحابی ساسا ابن سوہان، کون نہیں سنا ہے ساسا ابن سوہان کرنا، ہر کتنی مجلس میں ہم سنتے ہیں. ساسا ابن سوہان وہ صحابی مولا علی ہے کہ جن کو عیادت کے لیے اجازت ملی تھی. مولا علی کو جب ضربت لگی، حسن حسین جب لے جاتے تھے مولا کو گھر، تو ہجوم در ہجوم آنا چاہتا تھا، سب کو روک لیا گیا تھا. کیوں؟ مولا کی وہ حالت نہ تھی کہ اس وقت ان کی عیادت کی جائے، سب کو روک لیا گیا، مگر ساسا ابن سوہان کو اجازت ملی تھی. آپ سوچے کتنے عظیم مقام ہوگا ساسا کا امام علی کی نگاہ میں کہ ان کو اجازت ملی. اتنا بھی بس نہیں، بلکہ ان کو وہاں امام کو جب غسل کفن کے وقت اتنے چند آدمی رات کے سناٹے میں جنازے کو دفن میں ساسا ابن سوہان شامل تھے، ساسا ابن سوہان شامل تھے. یہ ساسا ابن سوہان وہ امام کا صحابی علی کا صحابی ہے کہ جس نے امام علی کو اتنا قیمتی جملہ کہا تھا. یہ جملہ کہا تھا جب امام کو حکومت لینی پڑی، حکومت لینا ہی پہلے آخر میں چوتھے خلیفہ کے ساتھ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے ساتھ، ہمارا تو ہے ہی پہلا امام. جب لینی پڑی حکومت تو ساسا ابن سوہان نے جملہ کیا تھا، مولا یہ حکومت تو گھٹیا چیز ہے، ایک حکومت تو ایک کم قیمت چیز ہے، حقیر چیز ہے، مگر آپ نے حکومت کو قبول کر کے حکومت کو زینت دے دی. حکومت آپ کو زینت نہ دی، آپ نے حکومت کو زینت دے دی کہ آپ کو قبول کرنی پڑی. کیا مقام تھا ساسا ابن سوہان، جملہ تو سنیے کیسے کیسے صحابی کس درجے پہ فائز ہوئے تھے. یہ صحابی کو کا مثال دے کے فرماتے اب نویں امام مہزیار کو سمجھا رہے. اتنا عظیم صحابی جب وہ بیمار پڑا تو امام علی ان کی عیادت کے لیے گئے، جب ان کی عیادت کے لیے گئے ان کا سر میں درد تھا تو امام نے ان کا سر کو دبایا، جب خون جاری تھا تو امام نے خون کی صفائی کر کے ملہم پٹی کی، اور جب سر دبا رہا تھا تو امام دبا رہے تھے تو منع کر رہے تھے، مملہ مجھے اذیت ہو رہی، آپ میرا سر، ایک غلام کا سر آقا دبائے، مولا نہیں چاہیے مجھے، نہیں دبائے مجھے تکلیف ہوتی. امام نے کہا مجھے ثواب سے محروم نہ کر. اتنی فضیلت ان کو امام نے دی ہے. تب علی نے کیا کہا تھا سوسان ابن سوہان کہ خبردار تو کسی مومن کے آگے یہ فخر نہ کرنا کہ میں وہ شخص ہوں کہ علی میری عیادت کے لیے آئے، میں وہ شخص ہوں کہ علی نے میرا سر دبایا، میں وہ شخص ہوں کہ علی نے مجھے دوائیں پلائی، خبردار یہ فخر کسی کے سامنے نہ کرنا، نشہ ہوگا، نشہ آ جائے گا تجھے. تو یہ تو میں بھی تجھے اے مہزیار میرا جد کا واقعہ سنا کہ میں تجھے کہتا ہوں، خبردار تو کسی مومن کے آگے فخر نہ کرنا، یہ جو خدمات میں نے تجھے تیرے لیے انجام دیا ہے. آپ سوچئے امام کتنا ڈرتے کہ ہمیں فخر نہ آ جائے، کہ رائے کے دانا برابر کسی بھی نعمت کے لیے کبھی بھی فخر نہیں آنا چاہیے. تو یاد رکھنا اتنی بری چیز ہے تو انسان کیسے کیسے انسان اس میں ڈوب کے اپنا مقصد حیات کو کھو بیٹھ گئے. تو کبھی نہ مال شادیاں کو موقع ہو سوچے کہ ہم فخر نہ دکھائے معاشرے کو، فساد پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فساد پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ کمپٹیشن ہو جاتی ہے، ایک نے کیا دوسرا کاپی آنکھ بند کر کے کاپی کرنے لگتا ہے. ارے غریب تو قرضہ لے کے بھی شان و شوکت والی شادی کرنا چاہتا ہے. تو یہ مالداروں کی بڑی ذمہ داری ہے، وہ نشہ کو چھوڑے اور فخر نہ کرے، کمپٹیشن نہ کرے، یہ دیکھا دیکھی نہ کرے، چاہے محل لینے میں ہو چاہے گاڑی لینے میں ہو، کسی میں فخر کا جذبہ نہ ہو. ضروریات زندگی کی چیز ہے اور اپنی اسٹیٹس کے مطابق ہے، موڈریشن میں چیز ہے، نشہ نہیں آتا، اسراف نہیں ہو رہا ہے، کسی کا حق نہیں مارا جاتا، تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. بس میرا وقت بتا رہا ہے کہ مجھے جلدی سے محمد صاحب کی طرف جانا چاہیے. آ تو کربلا والے کہ ہمارے لیے کیا درس، کتنی زبردست درس کا ہے کربلا والے، کتنی زبردست. ام فروہ کو دیکھا جائے، جوانی میں بیوہ ہوئی، 2.5 سال کا تھا حضرت قاسم، ام فروہ کا ایک ہی لوتا بیٹا، जवानी में बेवा, पूरा जिंदगी का सरमाया एक फर्जन कासिम था, पूरी जिंदगी का सरमाया, मगर तड़प रही है कि बेटा जिंदा क्यों है, मां बेवा है, जिंदगी का पूरा सरमाया एक ही लोता बेटा, उसके बावजूद क्यों के नशा नहीं है, आखिरत और अल्लाह निगाह में है, मासूम इमाम निगाह में है, दुनिया कितनी हकीर है निगाह में है, तड़प रही है, खास करके कब उम्मे फरवा तड़प गई, उम्मे फरवा उस वक्त तड़प गई जब औनो मोहम्मद की लाशें आ गई, औनो मोहम्मद की लाशें आ गई कि बेटे को बुलाए, कहा बेटा मां बेचैन हो गई, तू क्यों जिंदा है, और औनो मोहम्मद की लाशें आ गई, मुझे जैनब को ताजियत देनी पड़ी, मैं तो चाहती थी कि जैनब पहले मुझे ताजियत दे, क्यों तुम जिंदा हो, अम्मा मादरी गिरामी मैं क्या करूं, चचा इजाजत नहीं देते, चचा इजाजत नहीं देते, फिर हमने रिवायत सुनते हैं ना, फिर हम रिवायत सुनते हैं कि उम्मे फरवा, हमें पता है कि आखिरी वक्त था इमाम हसन मुश्तबा का, हसन मुश्तबा का दुनिया में आखिरी वक्त था, कासिम जाय साल के कासिम को सीने पे लिटाया था, उम्मे फरवा को वसीयत की थी, इसमें से एक वसीयत की थी, बाजू पे तावीज बांधा और उम्मे फरवा से कहा था कि सख्त वक्त में यह तावीज को खोलना, जब कासिम ने जब कहा कि चचा इजाजत नहीं देते, उम्मे फरवा को रिवायत बताती है कि तावीज याद आ गया, मगर ये तावीज कहां था, तावीज नहीं था, ये हसन का वसीयतनामा था, ये हसन मुश्तबा का वसीयतनामा था, ये हसन मुश्तबा की शिरकत थी कर्बला की जंग में, जिसमें लिखा था कि कासिम मेरे तरफ से जिहाद करेगा, कासिम को न रोकना, कासिम मेरे तरफ से जिहाद करेगा। आजादारो जब ये तहरीर इमाम हुसैन के सामने आई, भाई याद आ गया, भाई की अनोखी मोहब्बत थी, जैसे भाई की तहरीर नजर आई आंखों में से आंसू जारी हो गया, भाई याद आ गए, भाई की तहरीर पढ़ी, अब तो अमल करना पड़ा, भाई की वसीयत पे अमल करना पड़ा, अब कासिम को इजाजत मिली, मगर रिवायतें बताती जितना इमाम हुसैन ने कासिम के रुखसती के वक्त रोए है, गिरगिरिया किए, किसी मुजाहिद के वक्त नहीं किया है, ये कह के यतीम हसन, अरे मेरे भाई का यतीम, अरे तू कहां इजाजत लेने आ गया, ये कह के इमाम इतना गिरिया किए, इमाम इतना रोए कि किसी मुजाहिद में इतना नहीं रोए जितना कासिम, इतनी कासिम से मोहब्बत थी जितनी अली अकबर से मोहब्बत थी, और कासिम को सफेद लिबास पहनाया, रिवायत बताते कि सफेद अमामा पहनाया, ये क्या पहना रहे इमाम, गोया कफन पहना रहे हैं, कासिम को इमाम कफन पहना रहे हैं, इतना चांद सा बच्चा, रिवायत बताती सफेद लिबास में इतना खूबसूरत नजर आ रहा था कि दुश्मनों के आगे जब जा गया तो दुश्मनों की जबान से जुमला निकला, ये बनू हाशिम का कौन सा चांद आ रहा है, बनू हाशिम का कौन सा चांद आ रहा है, इतना खूबसूरत था कासिम। अजादारो कासिम तैयार हो गया, इमाम सीने से लगाए, खूब गिरिया किया, कब लिबास पहनाया, हसन के कुछ तबरुकात पहनाया, अब सवार करवाया, सवार करवाना था, रिवायत बताते हुसैन एक रेत के टीले पे खड़े हो गए ताकि कासिम की जंग को देखूं, जैनब ने देखा कि हुसैन रेत के टीले पे खड़े हो गए, जैनब ने खैमे के दरवाजे पे खड़ी हो गई, उम्मे फरवा मुसल्ले पे बैठ गई, अब कासिम रवाना हुआ यहां से, कासिम की निगाह फौज पे है, इमाम की निगाह कासिम पे है, जैनब की निगाह हुसैन पे है, और उम्मे फरवा की निगाह जैनब पे है, नजरों की तार लगी हुई है ताकि एक दूसरे की नजर से पता चल जाएगा कि कासिम पे क्या गुजर रहा है। बस अदादारों कुछ लम्हात गुजरे थे, अभी कासिम की आवाज बुलंद हुई, चचा जान अदरिकनी, चचा को बुलाया मदद के लिए, यतीम बच्चा, चचा को यतीम बुलाया, ए आजादारो खुदा किसी जईफ चचा को ये आलम न दिखाए जो जवान यतीम भतीजी का आलम ने इमाम हुसैन ने देखा। आजादारो इमाम वहां से चले, मगर कासिम जब गौरे से गिरे है आजादारो, داہی جانب کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، زیارت ناحیہ میں امام زمانہ سلام کر رہے، سلام و شہید پہ جن کی دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف، بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف، ہائے زیادہ اندازہ تصور تو کرے، ارے امام کی لاش پامال ہوئی مگر مرنے کے بعد، مگر ہائے قاسم ابھی زندہ ہے، ارے دوڑے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، عزادار انجام اندازہ لگائے، عزادارو ایسا شہید کے داہی طرف کی پسلیاں بائیں طرف، بائیں طرف کی پسلیاں داہی طرف، جس کو امام سلام کر رہے ہیں، عزادارو کیا عالم ہوگا، امام روایت بتاتے امام پہنچے مقتل میں مگر قاسم نظر نہیں آ رہا ہے، عزادارو کیا نظر آ رہا ہے، کیا ابھی تو گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ہائے بوڑا چچا یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ گھوڑے ابھی دوڑ رہے ہیں رک نہیں رہے، شیخ مفید ایک عجیب روایت لکھ رہے ہیں، شیخ مفید لکھتے ہیں کہ قاسم کا قد چھوٹا تھا، قاسم کا کیونکہ قد چھوٹا تھا، ایک پیر گھوڑے کے نقاب میں الجھ گیا، ایک پیر اور زمین پہ جسم زمین پہ ہے، عزادارو سوچے قاسم کا جسم زمین پہ ہے، ایک پیر نقاب میں رک گیا ہے، گھوڑا دوڑ رہا ہے اور دوسرے گھوڑے اس پہ دوڑ رہے ہیں، قاسم کا جسم زمین پہ، پیر گھوڑے پہ اچک گیا ہے، اندازہ لگائے، عزادارو جب گھوڑے رک گئے، امام حسین کو قاسم کہیں نظر نہیں آ رہا، مگر امام کو اب کیا نظر آئے، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے نظر آنا شروع کر دیا، عزادارو ہائے بوڑھے چچا پہ کیا گزر رہی ہوگی، اندازہ تصور تو کرے، ہائے امام نے ابا اتاری، اپنی ابا کو زمین پہ رکھی، قاسم کا ایک ایک ٹکڑا جمع کیا، عزادارو روایت بتاتی ہے کہ پورے میدان کربلا میں گھوم رہے بوڑھا چچا، قاسم کا جسم کے ٹکڑے کو جمع کر رہا ہے، کہیں گوشت کا ٹکڑا مل رہا ہے، کہیں جسم کا ٹکڑا مل رہا ہے، عزادارو نیرے فرات تک ٹکڑا چلا گیا تھا، نیرے فرا سے ٹکڑا اٹھایا، کہیں گنجے شہیدا سے ٹکڑا اٹھایا، سارے ٹکڑا جمع کیا، ایک گچھری تیار ہوئی، شانے پہ گچھری اٹھایا، ارے یقیناً اس وقت میرے امام کیا سوچ رہے ہوں گے، ارے بیوہ امے فروا کا سوچ رہے ہوں گے، نہ معلوم یہ لاشے کو کیسے دیکھیں گی، مام چلے خیمے میں داخل ہوئے، کہا ایک سیدانی ہو قاسم کا ماتم کرو، امے فروا تلاش کرے، ارے لاشا کہا ہے، لاشا نظر نہیں آ رہا، امام نے گٹری کو زمین پہ رکھا، ارے عجیب منظر ہے، قاسم کا لاشا کہیں ہے، ماں دیکھ رہی کہ لاشا کہاں ہے، اتنے میں زینب آگے بڑھی، گٹری کو کھولا، ٹکڑے ٹکڑے نظر آئے، روایت بتاتے کہ ام فروا کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، نور میں کمزوری آ گئی، ایک ہاتھ زینب نے تھاما، ایک ہاتھ بی بی فضا نے تھاما، دونوں تھام کے قاسم کی لاشے پاس لے کے آئے، ارے زمین پہ بٹھایا، قاسم کی لاشے کے قریب بیٹھ گئی، ایک عجیب منظر راوی بیان کرتا ہے، ایک ٹکڑا کو اٹھاتی ہے، آنکھوں کے قریب لے جاتی ہے، پھر رکھتی ہے ام فروا، کہتی نہیں یہ نہیں، پھر دوسرا ٹکڑا اٹھاتی ہے، آنکھوں کے قریب لے جاتی ہے، پھر رکھتی ہے یہ نہیں، زینب نے پوچھا، ارے ام فروا کیا ڈھونڈ رہی ہو، کہا شہزادی قاسم کے رخسار کو ڈھونڈ رہی ہوں، ارے ماں قاسم کے رخسار کو ڈھونڈ رہی ہے، ارے کیوں، یقیناً بوسہ دینا ہوگا، ارے کربلا کی واحد ماں گلے سے نہ لگا سکی، نہ بوسہ دے سکی، ہمارا سلام ام فروا کے سر، پروردگار قاسم کے مسائل کے واسطے دنیا میں جہاں جہاں لوگ مصیبت میں مسائل میں گرفتار ہیں، ہر دنیا کے کونے میں مسائل کو دور کر دے، پروردگار امام زمانہ کا ظہور میں تاجر فرما، ماتم حسین